أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويمجي الصالحين يضع المصبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود بجنب سالِ ثواب کے لیے مجلس حضرت منعقد کی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جس آئے مجیدہ میں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے چار مقامات پر، ان میں سے ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے فرمائی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا قابل اہمیت ہے، کتنا قابل غور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ اس ذات واجب الوجود کی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد اس ذات واجب الوجود کی معرفت کا حصول انسان کے لیے لازم ہے. اور خداوند عالم نے اس ذات واجب الوجود کو، جو اس کی اپنی ذات ہے، کی معرفت کے ساتھ ساتھ، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا توحید کے ساتھ ساتھ، جس امر کو ہمارے لیے چار مقامات پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان. اب اسے اندازہ لگائیں کہ توحید کے بالکل ساتھ اس چیز کو ذکر کرنا، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا. اب توجہ کیجئے، کہاں توحید رب، کہاں توحید پروردگار، کہاں عظمت و جلالت خالق، اور کہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک. یعنی اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمیں اس نقطے کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ معرفت رب جہاں تمہارے کمال کا ذریعہ بنے گی، وہاں پہ اس دنیا میں آنے کے بعد والدین سے احسان بھی تمہارے کمال کا ذریعہ بنے گا. یعنی دونوں در حقیقت. دونوں کمال کے لیے ضروری ہیں. اور عزیزانِ گرامی، یہ جو رب کا تذکرہ جہاں پر بھی قرآن کریم آیا، رب یعنی پالنے والا، یعنی پروردگار عالم، رب العالمین، رب عالمین نہیں کہا، رب عالم نہیں کہا، رب العالمین. تا
تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں یہ اس عالم کہکشان تا ابدی کا ایک حصہ ہے. یوں کہوں کہ پوائنٹ ون بھی شاید کہیں تو ہماری بات مکمل نہیں ہوگی. اس عالم کا نہیں, اس جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عالم کا پروردگار ہے. وہی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی میری معرفت ضروری ہے, معرفت کے بعد والدین کے احسان ضروری ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, رب یعنی پروردگار. اب یہاں پہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, جہاں پر بھی رب کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں تربیت کا, وہاں پہ ایک لطف خاص مراد ہے. اب لطف کی لطافت کو تو الحمدللہ سب بخوبی آگاہ اور جانتے ہیں کہ لطف سے کیا مراد ہے. اب اگر میں لطفی کو بیان کرنے لگوں تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. خدا کے لطف و کرم خاص کا ایک جھلک ہمیں, اللہ کے لیے نہیں, ہمیں جو نظر آتی ہے وہ اس کی صفت ربوبیت میں نظر آتی ہے. اللہ خالق ہے, اللہ عالم ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ حی ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ علم رکھتا ہے. صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور بچوں کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ وہ کہ جن کو اللہ کی طرف نسبت دینا ضروری, صفات سلبیہ کہ جن کو اللہ سے دور کرنا, منزہ کرنا ضروری. اللہ سوتا نہیں, اللہ کھاتا نہیں, اللہ جسم نہیں رکھتا, اللہ فنا نہیں ہو سکتا, یہ کیا صفات سلبیاں ہیں. صفات ثبوتی کیا ہے؟ علم ہے, حیات ہے, قدرت ہے, علم ہے, یہ ساری چیز صفات ثبوتیاں ہیں. یعنی کچھ کو خدا کی طرف نسبت دینی, کچھ کو نہیں. یہ خدا کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ایسی ہے کہ جس میں ہمیں خداوند عالم کی عظمت نظر آتی ہے, وہ صفت ربوبیت ہے. یعنی وہ انسانوں کی تربیت کر رہا ہے اور اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عوالم ترتیب دی ہیں. عالم نہیں, عوالم, یعنی عالمین کی جمع عوالم ہے. مختلف عوالم ہیں. ایک عالم ذر ہے عزیزان گرامی, یعنی جب انسان عالم ارواح میں تھا, ہماری روحیں یہاں سے پہلے, دنیا سے پہلے عالم ارواح میں تھی. عالم ارواح میں جنود مجندہ, روایت کہتی ہے کہ وہاں پر جن روحوں میں دوستی ہوئی ہوگی دنیا میں آنے کے بعد انہی میں دوستی ہوگی. اب یہ بڑی بڑی فلسفیانہ بحث, اس میں واضح نہیں ہو رہا ہوں, صرف لطافت اور آپ کی ذوق علمی کو دیکھتے ہوئے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے عظمت محمد آل محمد پر. معصوم فرماتے ہیں ان شیعتنا خلق من فاولتینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کے خلق و خو, ان کے اخلاق, ان کے کردار اس دنیا میں بن جاتے ہیں, تربیت پا جاتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد ان کو ظہور کا موقع ملتا ہے. اب اس بچی ہوئی مٹی محمد و آل محمد میں جس جس کا خمیر مل گیا ہوگا دنیا میں آنے کے بعد وہ یہاں پہ مل
جائے گا.
اور بات آ گئی تو اس کی بھی تکمیل کر دوں تاکہ یہ نقطہ مکمل ہو جائے. یہ شیعہ ہونا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے عزیزان گرامی. کوئی شیعہ ہوتا ہے مثلا, وہ سمجھتا ہے کہ مذہب شیعہ برحق ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستبصر. مسین میم سین تے بے صادر, مستبصر یعنی صاحب بصارت, صاحب بصیرت. بصیرت کو اخذ کرنے والا, کمانے والا, کسب کرنے والا. دیکھیے یہ شیعہ ہونا بائی برتھ نہیں ہے, ولادت کے ذریعے سے نہیں ہے, صفات و کردار کے ذریعے سے ہے. یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ان اللہ اختارنا, اللہ تعالی نے ہمیں چنا. وہ اختار لنا شیعتن, اور ہمارے لیے شیعوں کو چنا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی, شیعہ نام سے نہیں ہوتا, شیعہ سادات و خیر سادات سے نہیں ہوتا, شیعہ عمل سے ہوتا ہے. جس کو اللہ کے چن لیا جاتا ہے وہ شیعہ قرار پا جاتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ زوج رسول ام سلمہ کتنا قریب ہے رسول اللہ سے، یہ نہیں کہا کہ تم ہم میں سے ہو، انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، تم چادر میں نہیں آ سکتی، ظرفیت نہیں ہے، لیکن سلمان کو اپنا شیعہ بنا رہے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، ان اللہ اختار لنا شیعتن شیعہ، ہونا جسم کے لحاظ سے نہیں ہے، عمل و صفات و کردار کے لحاظ سے چنا گیا ہے، یہ چنا جسم کی مٹی کو نہیں چنا ہے صرف کہ جناب آپ سادات بارہ سے ہیں، سادات امروہ سے ہیں، کھیرتل سے ہیں، فلاں سے ہیں، بجنور سے ہیں، کہاں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چنا، آپ کے کردار کے لیے متوجہ کر رہا ہے، تو ان میں سے ایک عالم ذر ہے، عالم ذر عالم اروا، اور عالم اروا کے بعد یہ عالم عالم دنیاوی جس کو ملک کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور عالم ملکوت، پھر ناسوت، اور پھر اس کے بعد اور بھی عوالم ہیں، لیکن خستگی یہ ذہنی کی وجہ سے میں اس کو صرف نظر کر رہا ہوں، عالم اروا، اس کے بعد عالم دنیا جس کو عالم ملک کہا گیا ہے، پسترین عالم، اور خود دنیا، لفظ دنیا جو ہے عزیزان گرامی جو عربی سے شغف رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، پس ترین جگہ کو دنیا کہا جاتا ہے، دنی پس کو کہا جاتا ہے، دنیا بھی اسی سے ہے، اس کے حروف جو بنیادی لیٹر تھے، حروف لیٹر جو ہیں وہ کیا ہیں، دنا یا دنی دنیا، ادنا اسی سے ہے، بہت ہی ادنا انسان یعنی پس انسان، دنیا اسی سے ہے، دنیا عالم ملک ہے، اور یہاں پر ہمیں بھیجا گیا ہے تربیت کے لیے، اللہ رب العالمین ہے، وہ قضا رب کا، تمہارے رب نے یعنی تربیت کرنے والی ذات نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم تربیت پاؤ، اور معمولاً چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہمیشہ اپنے ایک معروف اور مشہور جملہ ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں، یہ جو دنیا ہمیں تربیت کے لیے دی گئی ہے اپنی صفات کی، اپنی روح کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی بچوں کی، یہ ہمیں تربیت کے لیے دی گئی، ٹھیک ہے کہ آپ کی زوجہ 20 سال کے ساتھ آپ کے ساتھ نکاح میں آ گئیں، ان کی جو تربیت ہونی تھی ہو گئی، لیکن ابھی کچھ اور تربیت کے مراحل باقی ہیں جو شوہر اور زوجیت کے رشتے میں رہ کر مکمل ہو سکتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اس کی طرح بچوں کی تربیت معاشرے کے لیے مفید کارآمد، اور ذہین و فعال اولاد کی تربیت، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، یہ تربیت اس لیے ہے، خدا نے معذرت کے ساتھ فری فنڈ میں بچے نہیں دے دیے، یہ نعمت ہے، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا، تو ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اسی طرح پھر معاشرے کی تربیت، یہ بھی ہماری تربیت کے مسائل میں سے، یہ نہیں کہ جناب ہم معاشرے سے قطع تعلق ہو جائیں گے جناب بس ہم نے اپنی تربیت کے لیے، نہیں، آپ جس معاشرے میں ہیں اس کی تربیت کے لیے بھی ہمیں احکام و قوانین و مقررات دیے گئے ہیں، تو ایک عالم ارواح اور ایک عالم ملک جس میں ہمیں پھر یہاں سے عالم میں ہمیں چلے جانا ہے، یہاں سے ایک اور دنیا میں ہمیں ایک عالم میں منتقل ہو جانا ہے، یہ جتنے مراحل ہیں سب تربیت کے لیے ہیں، یہ دنیا میں آئے تو پھر دنیا میں آنے کا وقت معلوم، دنیا سے جانے کا وقت نامعلوم، دنیا میں آنے کا وقت معلوم ہے، آپ کا پیدا ہوئے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی جناب، فلاں 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 روز فلاں مہینہ اور فلاں سال، جانے کا وقت معلوم ہے جی نہیں، یعنی ایک چیز معلوم دوسری چیز نامعلوم، اس معلوم اور نامعلوم کے درمیان ہمیں کچھ معلوم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اور اس بندگی کے رازوں کو کھولنے کے لیے یا قرآن ہے یا محمد آل محمد ہے، کہ ان دونوں کے دروازے پہ چلے جاؤ، قرآن کے دروازے پہ جاؤ گے تو محمد آل محمد کے عمل کی تفصیل نظر آئے گی، اور محمد آل محمد کے عمل کو دیکھو گے تو قرآن مجسم نظر آ جائے گا، دروب جازمت محمد آل محمد، اس معلوم اور نامعلوم کے رازوں کو سمجھنے کے نا بندگی ہے، آپ صبح آفس جا رہے ہیں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، سب سے پہلی چیز ذہن میں کیا آتی ہے، معلوم کہ موٹر سائیکل سواری وسیلہ نقلی خراب ہو گیا ہے، یہ معلوم ہے، کیا چیز خراب ہوئی ہے یہ نامعلوم ہے، جی
اب آپ صرف اسی پہ اکتفا کر کے رہ جائیں کہ جناب معلوم ہے کہ موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے. اس معلوم کے ذریعے سے ایک نامعلوم کو کشف کرنا آپ کو آپ کے مقصد سے قریب کر دے گا. اب اگر جانتے ہیں تو ہر کر لیں گے، اور نہیں جانتے تو فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پہ عمل کرنا ہوگا. درود و جزمت محمد و آل محمد پر. تو یہ جتنے بھی عوالم ہیں، عالم ذر ہو، عالم ارواح ہو، عالم ملک ہو، عالم ملکوت، تو یہ سب در حقیقت تربیت کے لیے. توجہ رکھیے گا، مرنے کے بعد بھی انسان کی تربیت ممکن ہے. امام خمینی نے تحریر الوصیہ میں لکھا ہے مردے پر مستحب غسل 27 ہیں. 3 غسل واجب ہیں، سادے پانی سے، کافور سے، بیری سے. ترتیب کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، ترتیب الگ الگ ہے. ہر غسل کو 3-3 دفعہ انجام دیا جائے. تو اس طریقے سے تاکہ انسان ابھی جو اس دنیا سے نیا نیا گیا ہے اس کے گناہ دھلنے لگے، تاکہ یہ بارگاہ الہی میں اپنے معبود سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. پھر عذاب سکرات موت، یہ بھی تربیت ہے. توجہ رکھیے گا بھائی، لفظ عذاب آتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. یقیناً پریشانی کی بات ہے، بہرحال عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آئے گا، اس کو دیکھیں گے، اس سے بچاؤ ممکن نہیں. یوم یفر المرء، اس دن فرار چاہے گا انسان اپنے اور اپنے عمل کے درمیان کے فاصلہ آ جائے، امدم بعیدہ، کوئی فاصلہ آ جائے، کوئی حائل ہو جائے کوئی چیز. لیکن خدا کہہ رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی دنیا میں یہ عمل تمہارے سامنے آ جائے گا، فرار ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ سامنے آ جائے گا. تو خدا بند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں تربیت کے منازل سے آگاہ کرے. تربیت کیا ہے؟ اب خدا نے کہا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں سب تمہارے سامنے آئے گا، لہذا ان گناہوں کو کم کرنے کے لیے موت کی سختیاں رکھی گئی ہیں، تاکہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو گناہ کم سے کم لے کے جائے. عذاب، عذاب عربی زبان میں عذب سے ہے، عین ذال بے عذب، عذب یعنی میٹھا پانی، گوارا پانی جس کو کہتے ہیں آپ نوش جان. نوش جان یعنی آپ کی جان کا، آپ کی ہستی کا، آپ کی حیات کا حصہ بن جائے. گوارا، آب گوارا، آب خنک، آب سر، یہ جو آپ کہتے ہیں، یعنی ایسا پانی جو آپ کے جسم میں اتر کر آپ کی ہستی کا جز بن جائے. عذاب اس میٹھے پانی کو کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لطف و کرم ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو جائے. اور پھر یہی نہیں، پھر وہ عالم انبیاء کی محفل ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی محفل ہے، کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. یہ جو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں جوار محمد آل محمد میں جگہ عنایت فرما، بہت آسان سی، بہت سستی سی دعا ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. بہت سے لوگ ہوں گے روز قیامت جو ہر 700 سال بعد امام حسین علیہ السلام کے نور کی ایک جھلک دیکھنا ان کو نصیب ہوگی. 700 سال بعد عالم جنت میں، فردوس میں، بہشت بری میں، 700 سال بعد، اور یہ ایک نور کی جھلک دیکھنا ان کو اگلے 700 سال کے لیے مست ہے، نور حسین ابن علی کر دے گا. سات سو سال بعد. یہ بھی جوار ہے، لیکن یہ جوار وہ نہیں ہے. جواروں کی مختلف قسمیں ہیں عزیزانِ گرامی، توجہ رکھیے گا. دامن واسطے میں گنجائش نہیں ہے، میں دوبارہ لوٹ کے اپنی منزل پہ آ رہا ہوں. یہ جوار ہے کہ 700 سال بعد نور کی، خود امام حسین نے نور کی، نور امام حسین کی ایک جھلک دیکھے گا. اور ایک در حقیقت جوار حسین ابن علی ہے
کہ ابو سمامہ سیداوی جس نے امام حسین کی کربلا میں نماز کا تذکرہ کیا، مولا وقت نماز ہے، مولا نے کہا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں سقرار دے ابو سمامہ سیداوی، تو نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی وہ صحابی جو آگے کھڑا ہوا تھا اور تیر کھا رہا تھا، اور جب تیر کھا کے گرا امام نے سلام پھیرا، کہا کہ اوفی تو مولا، کہ میں نے وفا کی ہے. اب امام حسین کا جملہ سنیے کہ جو عمل سے حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے. حسین ابن علی کہتے ہیں انت امامی فی الجنہ، تو میرے جوار میں ہوگا، تو میرے قرب میں ہوگا، اور یہ قرب ان 700 سال والا نہیں ہے، تو میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، نگاہوں کے سامنے ہوگا. تو یہ عذاب، یہ سختیاں، یہ سکرات موت، یہ فشار قبر، یہ سب ہمیں تربیت کے لیے ہیں. تو اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا قرآن کریم میں، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان. خود لفظ احسان اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن بہت ہی مختصر انداز سے حسن، حسین، حسین، حسن، احسان، تحسن، یہ سب ایک ہی فیملی کے الفاظ اور ورڈس ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم خانوادہ الفاظ، مترادف الفاظ جن کے معنی ایک ہوں. یہ احسان کیا ہے؟ احسان یعنی حسن سلوک، یعنی سلوک اور ایک اس کا حسن. توجہ رکھیے گا، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو، توجہ رکھیے گا، کلام کی خوبصورتی کو، خود کلام کو نہیں، کلام موجود ہے، کلام کی خوبصورتی سے آگاہ ہو جائیں، ہماری پیروی کے لیے تیار ہو جائیں. بھائی آپ نے ایک حدیث سنا دی، مولا نے کہا کہ آئینہ دیکھنا جو ہے انسان کو اس کی خوبیوں اور بدیوں سے آگاہ کر دیتا ہے، لیکن اگر میں اس کو کھولنا شروع کروں، حسن کلام امام معصوم بیان کروں، اب جو اس میں سے نکات نکلیں گے، منہ شگافیاں کی جائیں گی، اثرار جو پوشیدہ ہیں ان کو عیاں کیا جائے گا، اس وقت انسان حیران و دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کہہ گئے، کیا کہہ گئے. اب ایک مثال دے کے گزر رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق نفسیہ سے، فیملی اور یوتھ کونسلرنگ سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں ہمیشہ ایسی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کے کام آئیں. امام حسن اور امام حسین جب چادر کے قریب پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ، جد کہا بھی رسول اللہ کا، وعلیک السلام یا قرۃ یا ولدی و یا صاحب حوضی، یا صاحب حوضی، میرے بیٹے حسن تم پہ سلام، اور اے صاحب حوض کوثر تم پہ سلام. توجہ رکھیے گا بھائی، میرے حوض کوثر کے صاحب مالک حسن تم پہ سلام، معمولی سا جملہ ہے، یہ ایک روایت ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دی، قول مولا کو سنا دیا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے بچے نے آگے سلام کیا، نانا نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بچے، میرے بیٹے، یا میرے نواسے، جو بھی معنی لیا جائے اس کا. و صاحب حوضی، اور میرے حوض کوثر کے مالک تم پہ سلام. یا امام حسین کے لیے یا شافع امتی، اے میری امت کے شافع روز قیامت تم پہ سلام. اب یہ بہت معمولی سا جملہ ہے، آپ نے سن لیا اور ہر شب جمعہ سنتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے. اب یہ حسن کلام کیا ہے؟ اب احسان کو ذکر کروں، لیکن حسن سے مراد ایک فضیلت کے پہلو سے سنتے جائیے. یہ رسول اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرو، بچے کو دیکھو، بچے کے سامنے جاؤ، بچہ تمہارے پاس آئے، تم جس عالم میں بھی ہو، پریشان بھی ہو، مریض بھی ہو، بستر علالت پر بھی ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اب رسول اللہ آرام فرمانے آئے ہیں بچی کے گھر، بیٹی کے گھر، صاحبزادی کے گھر. انسان چاہتا ہے کہ دو لمحے مل جائیں، سکون سے استراحت کر لے، لیکن بچوں کی تربیت سے آگاہ ہے اللہ کا رسول، دل توڑنا نہیں چاہتا، آرام کے لیے آیا ہے، استراحت کے لیے آیا ہے، لیکن تربیت کے پہلو بتا بتا کے جا رہا ہے. بچے نے آ کے سلام کر دیا، بھائی کہتے تھے
وعلیکم السلام بیٹا میں اپنی پرائیویسی میں ہوں, استراحت کر رہا ہوں. نہیں, وعلیکم السلام نہیں کہا, وعلیکم السلام نہیں کہا. یا ولدی, یہ ولد یعنی نانا و نواسے کا پیار بھرا رشتہ بھی بتایا کہ ایک سرپرست سے خانوادہ, ایک بزرگ خانوادہ وہی ہوتا ہے جو تربیت کے لیے سب کو ملا کے رکھتا ہے, سب کو ملا کے رکھتا ہے. وعلیکم السلام یا ولدی, میرے بچے تم پہ سلام. ویا صاحب حوضی, میرے حوض کے مالک اور صاحب حسن تجھ پہ سلام. یا شافع امتی حسین تجھ پہ سلام. اب یہ معمولی جملہ ہے, یہ جملہ نفسیات کے علم کی روشنی میں تربیت کے بیش بہا راستوں کو, خزانوں کو کھولتا چلا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ بچپنے میں ہی ان کے روشن مستقبل کو ان کے سامنے واضح کر دیا جائے. توجہ رکھیے گا, حسن حوض کوثر کے مالک نہیں بنے, چھوٹے ہیں, جب جائیں گے مالک ہوں گے. یعنی عملی طور پر, فعلی طور پر صلاحیت موجود ہے لیکن عملی طور پہ تو نہیں ہے نا یہاں پر. وہ جب عالم آئے گا تو وہاں پر شفاعت کریں گے, حوض کوثر کے مالک ہوں گے. لیکن یہ جملہ یہ بتا رہا ہے تربیت کا کہ بچوں کے ذہنوں میں ان کے روشن مستقبل کی جو اسرار و رموز ہیں وہ راسخ و پختہ کرو. یہ وہ تربیت ہے, یہ حسن کلام ہے. امام رضا یہ فرما رہے ہیں کہ حسن کلام سے, اور حدیث کے اندر بہت سارے ایسے نکات ہیں, میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں, موضوع نہیں ہے میرا. تو احسان یعنی حسن سلوک, ایک سلوک ہے اور ایک حسن ہے. بھائی آپ نے پیسہ دینا ہے والدین کو, دیجیے. آپ نے کھانا دینا ہے, دیجیے. آپ نے بٹھانا ہے, بٹھائیے. آپ نے لے جانا ہے, لے جائیے. ایک یہ عمل ہے, ایک ہے حسن سلوک کہ آپ کس میتھڈ سے, کس روی سے, کس اخلاق و خوب کے ذریعے سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. یہ عمل تو اپنی جگہ اس بات رکھتا ہے, حسن عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آپ سے مطلوب کر رہا ہے. حسن عمل چاہیے, عمل نہیں چاہیے, عمل کرنے والے بہت ہیں, حسن عمل چاہیے. والدین کو پیسہ دینا ہے, پیسہ دیجیے احترام سے, ادب سے. ممکن ہے کہ ظاہری بات ہے کہ والدین جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, ایک زندگی گزاری ہے 60 سال, 50 سال, 55 سال, 40 سال, ان کا ایک مزاج بن گیا ہے, بڑی عمر میں آ کے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ بزرگوں سے طبیعت, بہت سی باتیں گراں گزرتی ہیں, چڑچڑاپن تھوڑا سا آ جاتا ہے, شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا. یہاں پر جو مڈل کلاس ہے گھر کی, ایک اپر کلاس ہے نانا نانی دادا دادی سرپرست, ایک مڈل کلاس ہے وہ کون ہے, والدین, یعنی آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, یا آپ کا داماد, یا آپ کی بہو. اور ایک لوور کلاس ہے یعنی وہ آپ کے پوتا پوتی, نواسے نواسی ہیں. تین حصے ہیں, بچے, ان کے والدین, ان کے والدین. یہ جو مڈل کلاس ہے والدین کی, ان کا کام ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا سازگار بنا کے رکھیں جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اب آپ دیکھیں, دوبارہ میں آتا ہوں تربیت کے انداز پر. جناب زہرہ کی تربیت, جناب زہرہ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بابا استراحت کے لیے آئیں. انی اجدو فی بدن ضعفا, کمزوری محسوس کر رہا ہوں فاطمہ زہرہ, تمہارے گھر میں آیا ہوں استراحت کے غرض ہے. لی لی بابا, آپ استراحت فرمائیے. حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ گئے, پہلے ماں کی خدمت میں سلام کیا, اس کے بعد جب کر چکے کہا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے, نانا کی خوشبو. خداوند عالم نے ایک توفیق اس بندہ حقیر کو دی کہ ہم نے فیملی کے نکات اور تربیت کے نکات اور نفسیات کے علم کی روشنی میں حدیثی قصہ کی ایک شرح لکھی ہے. اگر کوئی ایسا بندہ مومن مل جائے کہ جو اس کے ساتھ کوئی معاملی معاونت کر سکے اور چھپ سکے, تو وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے. اب اسے بے شمار نکات ہیں تربیت کے, حدیثی قصہ تربیت ہے, پڑھنے کے لیے نہیں ہے حدیثی قصہ کہ آپ نے فرما, امام مولانا بیٹھ گئے اور آپ سب جھوم رہے ہیں, سن رہے ہیں ماشاءاللہ. 4, 5, 6, 8 جگہ ہیں جہاں پہ مخصوص آپ نے صلوات بھیجنی ہیں, اس کے علاوہ آپ نے صلوات نہیں بھیجنی, خاموش رہنا ہے. روی فاطمہ الزہرا فلا فلا فلا, آپ نے شروع کر دی اور آپ سن رہے ہیں. اب کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے, کسی کو باہر جانے کی فکر ہے, کسی کو تبرع کی فکر ہے, کسی کی بیگم صاحبہ نے دہی منگایا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. جی اب کیا ہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھی, عمل کے لیے تھی.
اب جناب زہرا کو معلوم ہے کہ میری تربیت ایسی ہے جو بچوں کے عمل کے ذریعے سے نانا کے آرام میں خلل کا سبب نہیں بنے گی. بھئی ہمارا گھر ہوتا کسی خاتون کے والد, جب والد آ جائیں تو چیف آف دا آرمی اسٹاف گھر میں آ گیا, نانا آ گیا, شوہر کو بھی مجال نہیں ہوتے کمرے میں جا سکے, کیا ہوتا ہے بچوں کو روک دیتے, خبردار نانا سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں, دادا سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں, نہیں جاؤ. لیکن یہ گھر فاطمہ زہرا کا ہے, یہاں سب کو اپنے اپنے آداب معلوم ہیں, یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں جب خوشبو رسالت سونگھ لیتے ہیں تو خود بہت آداب رسالت سے آگاہ ہو جاتے ہیں. درود و جزمت محمد و آل محمد. اگر ہمارے گھر بھی ایسے ہی ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی کہنے کی, ڈانٹنے کی, ڈبٹنے کی, روکنے کی, سٹاپ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر انسان اپنے آداب سے آگاہ ہو جائے گا. اب امام حسین آئے اور پہلے ماں کی خدمت میں سلام کیا مادر گرامی, اس بعد سیدھے پہنچے, کہا کہ خوشبو رسالت آ رہی, کہا کہ ہاں تمہارے نانا آرام فرما رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤ ڈسٹرب نہیں کر, پرائیویسی میں سر میں درد ہو رہا ہے یا جسم میں درد ہے, نہیں چلے جاؤں. آزادی پتہ ہے فاطمہ زہرا کو کہ بچوں کی تربیت ایسے کی ہے. یہ جو مڈل کلاس ہیں والدین, یہ گھر کے ماحول کو سازگار بنا سکتے ہیں, سازگار بنا سکتے ہیں کہ جہاں بچوں کا بھی احترام, بچوں کا احترام, شخصیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر رہے اور بزرگوں کی شخصیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر رہے. اور یہی وجہ ہے اب یہ بچہ جو جا رہا ہے, دیکھا کہ نانا رسول اللہ چادر اوڑے آرام کر رہے ہیں. اب بچہ ہے, یہ تو وہ بچے ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں تو ممبر رسول پر رسول کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور تو اور یہ رسول سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہ اتنے کوئی ایسے بچے تو نہیں ہیں کہ تعلقات کشیدہ ہوں, نعوذ باللہ, یہ تو دامن رسالت میں پرورش پانے والے بچے ہیں. لیکن بچوں کو معلوم ہے کہ ممبر کا ادب کچھ اور ہے, گھر کی چار دیواری میں چادر اوڑے ہوئے نانا کی شخصیت کا ادب کچھ اور ہے. بچہ جانتا ہے, تربیت ہے یہ فاطمہ زہرا کے گھر کی, بچہ جانتا ہے کیا ہوا. ممبر ہوتا رسول اللہ خود آگے بڑھ کے اٹھا لیتے, اب رسول اللہ نے بھی نہیں کہا, تکلفاً کہہ دیتے بیٹا آ جاؤ. بھائی بعض اوقات ہوتا تھا فوراً گود میں اٹھا لیتے تھے رسول اللہ مسجد میں, لیکن یہاں پر رسول اللہ نے بھی تکلف سے کام نہیں لیا, کہہ دیتے بیٹا حسن آ جاؤ. اس لیے کہ رسول کو بھی معلوم ہے کہ آنے والا ادب اور اخلاق سے مزین ہے, یہ امام ادب و اخلاق ہے, امام ہے ادب و اخلاق کا. رسول اللہ نے بھی اس کو انوائٹ نہیں کہ بیٹا اندر آ جاؤ. بچے نے درخواست کی, پہنچا, سلام کیا, پہچانتا ہے بچہ کہ پرائیویسی میں ہے رسول اللہ, سلام کیا, جواب دیا, پھر کہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. جی کہا کہ آ جاؤں. اب انداز دیکھیں نا, اب یہ تو میں بہت ہی مختصر انداز سے بتا رہا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی ہوں کو دو گھنٹے کی مجلس صاحب سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں تو پھر پوری حدیث صاحب میں مجلس پڑھوں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ والدین کا کام ہے کہ گھر کی فضا کو کیسا رکھیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ شخصیت کا احترام والدین کے لیے, اپنی زبان سے نہیں کہتے, آپ ان کے لیے ان کے آرام و آسائش کا انتظام کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ بالوالدین احسانہ میں آپ پیسہ دیتے ہیں, ان کے مانگنے سے پہلے پیسہ دے دیجئے. ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو ہمیشہ آپ کو دیتا رہا ہو, آپ کو کھلاتا رہا ہو, اب ریٹائرڈ ہو گیا, پینشن پوری نہیں ہوتی ہے, بیماری ہے, دوائیں ہیں اور دوسرے اخراجات ہیں جو والدین کو دیکھنے ہوتے ہیں, ان کی جو پینشن آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اگر پینشن آتی ہے, اگر نہیں آتی تو. اب ایسے انسان کے لیے مانگنا کسر شان ہے واقعی, یہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لبوں کی جنبش سے پہلے ان کی جیب کے حجم کی مقدار اور وزن کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے آرام و آسائش کا انتظام کریں, ان کے لیے رقم مہیا کریں. آپ نے دینی ہے نا, چار دن پہلے دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین کے ساتھ احسان کریں, خدا کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یہ جو والدین کے ساتھ احسان ہے یہ روز قیامت عمل نیک بن کر تمہارے سامنے آئے گا، خوبصورت صورت میں آئے گا، حسین و جمیل اس کی شکل و صورت ہوگی، اور تم پریشان ہوگے کہ اس عالم غربت میں تو کون ہے، جب سب ساتھ چھوڑ گئے، بیوی ساتھ چھوڑ گئی، شوہر ساتھ چھوڑ گیا، اولاد و عزیز و اقارب اور ملنے جلنے والے ساتھ چھوڑ گئے، کہے گا میں تیرا عمل نیک ہوں، اپنے آپ کی پہچان کر رہے گا۔ عزیزان گرامی، والدین کا احترام کیجیے، ان کی شخصیت کا احترام کیجیے، ان کے آرام آسائش کا احترام کیجیے۔ اس کے مقابل والدین کے بھی کچھ آداب اور سرپرستوں کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح کسی اور موقع پر، لیکن والدین کی عظمت، ان کی شخصیت، یہ ہمارا فرض ہے۔ جائیں اپنے جن کے والدین زندہ ہیں، جائیں جا کر اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیں، نوجوان بچے جائیں، آپ 40 سال کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، والدین زندہ ہیں، جائیں ہاتھ چومیں، شکریہ ادا کریں، کہیں شکرن، شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، آپ نے خدمت کی۔ یہ عمل خود بخود آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے۔ جب آپ جلوس میں جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں تاکہ یاد کرائیں ان کو کہ جلوس میں جا رہے ہیں، اسی طرح جب آپ اپنے والدین کے ہاتھ چومیں، اپنے بچوں کو کھڑا کریں، بیٹا دیکھو، اسے کہتے ہیں ادب احترام، تاکہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو اپنے بچوں کو کھڑا کر کے آپ کے ہاتھ پیر چومیں، تو یہ احترام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ دل آزاری سے اجتناب ہے۔ والدین، نماز جماعت کے لیے کتنا حکم ہے، کتنا حکم ہے کہ انسان جماعت میں شریک ہو، کتنا حکم ہے۔ یعنی رسول اللہ کے نابینا صحابی ہیں، اس نے کہا رسول اللہ میں ظہر عصر میں آ جاتا ہوں، مغرب عشاء میں آ جاتا ہوں، فجر میں نہیں آ سکتا۔ کہا کہ چھوٹ ہے مجھے؟ کہا کہ نہیں۔ طریقہ کیا بتایا، مسجد کے دروازے سے ایک رسی باندھو اور دوسرے سرے اپنے گھر کے دروازے پہ باندھو، تاکہ جب صبح کو تمہارے پاس کوئی نہ ہو جو تم مسجد لے کے آ سکے، اس رسی کے سہارے چل کر مسجد تک آ کر نماز فجر میں شرکت کرو۔ کتنا تاکید ہے۔ لیکن علماء و فقہا، یہ ہیں علماء و فقہا شاگرد آئمہ طاہری، انہوں نے بیان کیا کہ اگر دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے والدین کا، دل دکھنا حقیقی معنی میں، جھوٹ موٹ میں نہیں، حقیقی معنی میں کیا ہے، وہاں پہ انسان نماز جماعت کو ترک کر دے، نماز کو نہیں، جماعت کو ترک کر دے، خدا وہی ثواب اس کو عطا کرے گا۔ بس عزیزان کریم، وقت پورا ہو گیا، اور بھی نکات صرف نظر کی، والدین کتنی مدت ساتھ ہیں پتہ نہیں، پتہ نہیں ہم ان سے پہلے چلے جائیں یا وہ ہم سے پہلے چلے جائیں، جس کے بعد جتنا وقت ہے ممکن و میسر ہے، وہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، والدین کی قدر کرے۔ دوسری چیز اہم ہے، مرنے کے بعد آپ کا ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ان کے لیے ہدایہ اور تحفے بھیجتے رہیں۔ جس طرح آپ کو ہدیہ ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح مرحومین بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور نقطہ والدین کے لیے، کہ اگر ان کی قضا نماز روزے ہیں تو پھر اس کو ادا کیا جائے، اس کے لیے پیسہ دیا جائے تاکہ لوگ اس کی نمازیں سے جاری اور روزہ رکھیں، یا حج حج ادا کریں، یا قرض ہے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ یہ والدین کے فرائض ہیں کہ جو اولاد پر ضروری ہوتے ہیں، جن کی حفاظت، جن کا خیال اور جن کو ادا کرنا والدین کے بچوں کے فرائض میں شامل ہے۔ کیونکہ نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا ہے، حج رہ گیا ہے، کوئی قرض ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہے، تو اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اولاد کو ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ وقضى ربك والوالدين احسانا، تمہارے رب نے احسان کیا، اللہ تعبد الا اياه، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں در حقیقت اس والدین کے ساتھ احسان اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ فاطمہ زہرا ہیں تو اپنے بابا کا احسان، اپنے باد بابا کے ساتھ احسان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کو ام ابیہا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں،
فاطمہ کا بھی احترام رسول کر رہے ہیں. فاطمہ زہرا آتی ہیں تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس کے ان کی جانب پڑھتے ہیں, فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. یہ احترام ہے تاکہ یہ بچے سیکھیں. میں کہوں یا رسول اللہ یہ احترام ہے آپ کا جناب زہرا کے لیے, کاش یہ احترام زینب دیکھ لیتی تو ماں پہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی, شاید زینب کا دل پھٹ جاتا برداشت نہ ہوتا. ارے ایک طرف کائنات میں اللہ کا رسول فاطمہ زہرا کے لیے کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہوا نظر آئے اور دوسری جانب امتی آگ لے کر فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آ جائے. 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے, فاطمہ اپنے بابا کے فراق میں رو رہی ہے, معصبت الراس نحلت الجسم باقیت العین, مسلسل گریا ہے, سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, جسم جھک گیا, کمر جھک گئی. ارے کسی نے دیکھا ہے کہ 18 برس کے سن میں بھی کسی کی کمر جھک جائے؟ اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے, اسے ام المصائب کہا جاتا ہے کہ 75 یا 95 دن میں فاطمہ زہرا کے سہارے چل رہی ہے, اپنے بابا پہ گریہ و فراق ہے. بس آخری دن پہنچا, فاطمہ زہرا نے خاتمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جا آخری دن ہے, فاطمہ تمہاری مہمان ہے, اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کیے, بچوں کے لیے غذا کا انتظام کیا اور اس کے بعد کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں. دیکھو جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا کہ میں زندہ ہوں, جب ذکر کی آواز ہو جائے بن جانا. اذان کا وقت نزدیک, میں مختصر کر رہا ہوں, تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ذکر الہی کی آواز آنی بند ہو گئی. خادمہ پریشان ہے, اسی اثنا میں دخل باب ہوا, حسن حسین گھر میں تشریف لائے, آج ماں نظر نہیں آتی, آج ماں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے نہیں ہیں. خادمہ نے کہا بچوں کھانا کھا لو, بچوں نے کہا نہیں, جب تک ماں اپنے ہاتھوں سے نہ کھلائے گی ہم بھی نہ کھائیں گے. اللہ ہو ماں ہوتی ہی اتنی عظیم ہستی ہے. بس ایک دفعہ جب اصرار بڑا, خادمہ نے کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی, تمہاری ماں اپنے بابا سے جا ملی. بچے دوڑے دوڑے پہنچے خدمت علی امیر المومنین میں, بابا نانا کیا گئے؟ ارے ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی. مالا گھر تشریف لائے, غسل و کفن ہو گیا, مختصر کر دیا میں نے, غسل و کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہے. ایک دفعہ مالا نے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہہ دو, اب روز قیامت ملاقات ہوگی. کوئی بچہ آگے نہیں بڑھتا, تعجب سے مولا نے دیکھا. امام حسن نے کہا بابا جب تک ماں اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہ بلائے گی ہم بھی الوداع نہ کہیں گے. روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا. ادھر سے حسن دوڑا, ادھر سے حسین دوڑا, ماں نے سینے سے لگا لیا, حاتم غیبی کی آواز آئی, علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ارے جاتے جاتے بچوں کو ماں سے ملوا دیا, ذرا کربلا میں آنا. ارے فاطمہ زہرا کی گھر والیاں, ارے بیٹیاں جب حسین کے جنازے پہ آئیں گی الوداع کہہ رہی ہوں گی تو تازیاں مار کر